نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے حضرت والا دامن برکاتہ ہوں ابھی سوات کے سفر پر ہیں اور انشاءاللہ حضرت ابھی وہاں سوات سے لائیو بیان فرمائیں گے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ بیان پھر حضرت والا کا شروع ہوگا اور حضرت والا سے ابھی الحمدللہ رابطہ ہے یہاں پر الحمدللہ سب کا. اور حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بیان شروع فرمائیں گے.
آواز آ رہی ہے ماں
جی؟
ہاں معلوم کیا.
ہاں
میں ادھر ادھر بیٹھ جاتا ہوں. یہ لوگ میرے سامنے ہوں نا.
ہاں جی بس
آئیے تو آپ کیونکہ دین حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنی طلب دکھائیں گے اتنا ہی اوپر اللہ تعالیٰ انعامات فرماتے ہیں. اور جو آدمی لاپرواہ ہو کے بیٹھے گا یا لاپرواہی کی صورت بنائے گا تو لوگوں نے فرمایا کہ جس کی حقیقت بری ہوتی ہے اس کی صورت بھی بری ہوتی ہے. اگر حقیقت ایسی بنائے صورت ایسی بنائے گا کہ ہمیں پرواہ نہیں دین کی تو اس میں حقیقت اتر جاتی ہے کہ حقیقت دل میں آ جاتی ہے. یعنی کہ دین سے لاپرواہی کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات سے یا دین سے اعراض کرنا یہ اللہ پسند نہیں. اگر طالب بن کے بیٹھیں گے اور توجہ سے بات سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. آؤ بھائی جلدی سے آ جاؤ انعام. اور افتخار کہاں ہے دیکھو کوئی بلاؤ وہاں لوگ ہمارے کراچی میں سن رہے ہیں. اور جمعرات ہے نا جمعرات کے دن وہاں قیام ہوتا ہے. میں ان کو کہہ کے آیا تھا کہ کوئی چھٹی نہ کرے. یہ نہیں کہ شاید نہیں ہے تو ہم اب جا کے کیا کریں. کیا وجہ کیا ہمیں اللہ مخصوص اللہ چاہیے ہمیں شاید نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری خاطر سے سفر کر رہا ہے جا رہا ہے اور وہاں رات کو یہ لوگ قیام بھی کرتے ہیں. صبح کو پھر فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں پھر اشراق کرتے ہیں اس کے بعد پھر ناشتہ کرتے ہیں پھر اپنے گھروں کو یا کام سے جاتے ہیں جہاں بھی جانا. تو الحمدللہ وہاں دوست آئے ہوئے ہم کہہ کے آئے تھے کہ سب لوگ آئے. جیسے ہم دنوں میں آتے ہیں میں وہاں ہوتا ہوں جب اسی طرح آتے رہے. نفع دینے والے اللہ تعالیٰ آ گئے سب بھائی
جی.
اچھا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال صدق الله مولانا العظيم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے عزیزو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ اور نور والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک سمیت سنت اور شریعت کی کامل اتباع نصیب کرنا. میرے دوست سے بڑی غفلت کی بات ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا. قضا معنی موت. یہ بزبان حال ہے کہ جب بندہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے کوئی بھی بچہ تو وہ بزبان حال یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان میں. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر بھی آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں نا، اللہ کا نام لیتے ہیں اور اذان دیتے ہیں تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اللہ کا نام ڈل جائے، اس کے دل تک میں اتر جائے۔ اور فرمایا کہ جب انتقال ہوتا ہے کسی کا، اسی بچے کا انتقال ہوا، تو اب ان جنازے کی اذان نہیں ہوتی، جنازے کے لیے اذان نہیں دیتے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان سنانے کا مقصود یہی ہے کہ دیکھو اب تمہارے یہاں سے روانگی قریب آ رہی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت کم ہوتا رہتا ہے، زندگی گلتی رہتی ہے، ہو رہی ہے عمر نکلے بس کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، جیسے برف پگھلتی ہے ایسے ہی عمر گھٹتی رہتی ہے۔ اور کافی لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، ان کی اللہ حیات دنیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اعوذ باللہ تعالی من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ بغیر کسی محنت، بغیر کسی سوال کے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اسلام عطا فرما دیا۔ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ابو جہل کتنا بڑا سردار تھا، اس کو ایمان نصیب نہ ہوا، اور فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنا بڑا لشکر تھا اس کا، کتنی دنیا تھی اس کے پاس، اور کس قدر اس کا روب تھا، کتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اس کو دریا میں غرق کر دیا سمندر کے اندر، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جو ہمارا سرکش اور نافرمان ہوتا ہے اس کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ پھر بھی ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ شداد کو لے لیجئے، قارون کو لے لیجئے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کی کتنی بڑی بڑی طاقت تھی، لیکن ان موت کے وقت ان کی کوئی طاقت کام آئی، کوئی ان کی ڈگری کام آئی، کوئی ان کی حیثیت کام آئی؟ اسی طرح میرے دوستو جب ہم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان کی دو زندگی ہے، ایک دنیا کی زندگی جو جلدی ختم ہونے والی ہے، اور ایک آخرت کی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں نصیحت میں کہ ارمل للدنیا بقدر مقامی کفیا وعمل للآخرت بقدر مقامی کفیا، کتنی آسان اور کتنی عقل کی نصیحت ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کی دنیا کے لیے محنت کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے محنت کرو، ختم بات۔ کوئی عقل کی، کتنی عقل کی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تناسب کو، اس ریشیو کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عطا فرمائی کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے کتنا ریشیو ہے، کتنی نسبت ہے۔ تو میرے دوستو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے، پانی پانی ہے، پانی پانی، ابھی ہم صبح کو دریا پہ تھے، پانی چلا آ رہا ہے، جوش مار رہا ہے، اور یہ دنیا میں ایک چھوٹے سے محلے کے اندر اتنا بڑا دریا ہے، ساری دنیا کے اندر کتنی آبشار ہیں، کتنے دریا، کتنے سمندر بہ رہے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پانی کے اندر ایک شخص انگلی ڈالتا ہے اور نکال کے دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا آیا ہے، پتا کیا آئے گا اتنی سی انگلی میں، اور چلو بھی نہیں بھرا، صرف انگلی ڈالی، اس میں کتنا پانی لگ گیا بھائی۔ کیا ہم اس کی کوئی نسبت سمندر کے مقابلے میں بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ اگر اس کو، اس پانی کو ایک کہیں 1:2 ہوگا، 1:100 ہوگا، 1:1000 ہوگا، 1:100,000 ہوگا، کوئی اس کی نسبت نہیں بتا سکتا کہ اس پانی کی جو مقدار ہے اس سمندر کی مقدار کا یہ تناسب ہے کہ بھائی یہ اگر اس کو ایک مان لیں تو ایک خرب ہوگا، 10 خرب ہوگا، نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی اس پانی کی تری کو، انگلی کی تری کو اس سمندر کے پانی سے نسبت ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت ہے۔ اور ایک مثال بزرگوں نے فرمائی سمجھنے کے لیے کہ فرض کر لو کہ یہ دنیا زمین سے لے کر آسمان تک سارا جتنا خلا ہے وہ سب کا سب گندم کے دانوں سے بھر گیا، سب کا سب فل پیک ہو گیا، اور 1000 برس بعد، آفٹر 1000 ایئرز، ا برڈ کمز اینڈ پک ا ویٹ اور اینڈ گو اوے، اینڈ اگین 1000 آفٹر 1000 ایئرز it comes again and pick one bit only of the wheat. Yani har 1000 saal ke baad ek parinda aata hai aur us ek gandum ke dane ko is kainat se le jata hai jo puri bhari hui hai, ha koi tanasub hai usko, lekin farmaya ke bhai is aqal ye kehti hai ki ek na ek time aisa aayega, chahe kitni lambi muddat guzre, hazaron lakhon karodon saal guzar jaye, lekin aqal kehti hai ki ek muddat aayegi ki woh ye kainat gandum se khali ho jayegi, lekin aakhirat ki zindagi kabhi bhi khatam hone wali nahi hai. अब जरा हम आपस में सोचें और जब हमें आखिरत के लिए मेहनत करनी है तो हमें क्या काम करना है, काम वो करना है जो अल्लाह और रसूल की मर्जी मालूम करनी है। भाई आप स्कूल जाते हैं, आपको प्रोफॉर्मा देते हैं कि इसको भरें, शराइत बताते हैं कि ये शराइत हैं, आपको यूनिफॉर्म पहनना होगा, आपको इस रंग की शर्ट चाहिए, इस रंग की पैंट चाहिए, आपको काले रंग का बूट चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको फला फला किताब लेके आनी है, फला फला नोटबुक लेके आनी है और पेन लेके आना है और इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाने की कितनी शराइत होती है। इसी तरह आगे जब स्टडी करते हैं अपर क्लासेस में, अपर लेवल में, तो उसके हिसाब से उतनी ज्यादा शराइत बढ़ती चली जाती है और पिछला आपका सालिका एहलियत और सलाहियत और उसके सर्टिफिकेट भी चाहिए होते हैं मेरे दोस्तों। तो दुनिया के लिए इतनी पाबंदियां हैं तो दीन हम कैसे बगैर इन पाबंदियों के, बगैर मालूमात के हम कैसे दीन कर सकते हैं? आज मामला यह है कि हम मुसलमान अपने दीन से बिल्कुल बेखबर हैं। मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूँ कि जो लोग अंग्रेजों, यहूदियों, नसरानियों के हालात देखते हैं कि भाई उनके मुल्क में बड़ी तरक्की है, उनके यहाँ कोई मार धाड़ नहीं है, फसाद नहीं है और इंसानियत का एहतराम है। खैर अभी तो हम इंसानियत का एहतराम देख ही रहे हैं, आलमी तौर पर क्या उनके अंदर इंसानियत का एहतराम है हमने देख ही लिया, लेकिन आपस में वहाँ वो गाड़ी चला रहे हैं कानून के मुताबिक और वहाँ अगर दीवार में कोई कील ठोंक दे रात में तो पुलिस को फोन कर देते हैं, पड़ोसी के पास नहीं जाते कि आप ये शोर क्यों मचा रहे हैं, बल्कि फौरन उनको 999 पे फोन करते हैं और पुलिस आती है और उनको बता देते हैं कि ये शोर कर रहा है। तो वहाँ कोई कील नहीं ठोकता रात को, हम तो ये मोटरसाइकिलों में साइलेंसर फटे हुए और रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, सारी तकलीफें हम मुसलमान दे रहे हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं है भाई, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, भाई बड़े अच्छे लोग हैं। मैं आपको उनकी अच्छाई बताता हूँ, मैंने बहुत करीब से इनको देखा हुआ है, मैंने इनको बताया अपने मेजबान को कि मेरे लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क कहाँ कहाँ मेरा जाना ऐसे रहता था कि हर थोड़े दिन में मेरा जाना रहता था कामकाज के सिलसिले में। मैं तो उन लोगों को बहुत करीब से देख चुका हूँ कि उनकी ये सारी कानूनी मजबूरियाँ हैं और ये अखलाक और ये इन उसूल उन्होंने कहाँ से सीखे हैं, खुदा की कसम उन्होंने वो उसूल इस्लाम से सीखे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान अपने दीन से बेखबर हैं और तहजीब और कल्चर के लिए उनके उसूल को फॉलो करते हैं, उनके उसूल देखते हैं, उनके तरीके देखते हैं, हालांकि उन्होंने तो हमारे इस्लाम से सीखा है। एक नौ मुस्लिम औरत ने कहा कि आज मुसलमान हम काफिरों का छूटा हुआ चाट रहे हैं, अमरीकियों का, यूरोप का छूटा हुआ चाट रहे हैं, यानी कि जिस मुआशरे से हम तंग आ चुके हैं, हर चप्पे चप्पे पे जिनाकारी, छोटी छोटी लड़कियां, वहां मैं क्या कहूँ, मजबूरी है कि मुझे बताना पड़ता है, छोटी छोटी लड़कियां जिना में मुब्तला है और हामिला भी होती है, 10 साल की लड़कियां हामिला हो जाती है वहाँ, और यहाँ पर आपके ऊपर कानून नाफिज करना चाह रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं हो सकती। जरा उनसे कोई पूछे कि एक आदमी निकाह करना चाहता है जायज तरीके से जबकि 15 साल में बालिग हो जाते हैं और लड़के भी और लड़कियां भी, और उनकी फितरत जाग जाती है, उनकी ख्वाहिश जाग जाती है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अच्छा रिश्ता आ जाए, नेक रिश्ता आ जाए, रिश्ता करने में देर न करो। लेकिन वो हमें ये कानून वहाँ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये मजबूर किया गया कि यहाँ गाड़ी वालों को वहाँ बहुत तंग करते हैं, उसी जमाने में मैंने भी सफर किया, खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, इनको मैं आज बता भी रहा था कि मैं दाढ़ी और इसी कुर्ते में इसी तरह टोपी लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन जाता रहा, न्यूयॉर्क जाता रहा, न्यूजर्सी जाता रहा, सिंगापुर, हांगकांग कहाँ था मैं नहीं गया हूँ, दुबई, मिडिल ईस्ट में भी मेरा बहुत सफर रहता था काम के सिलसिले में, अल्हम्दुलिल्लाह इसी होलिये में टखना मेरा खुला हुआ, टोपी ओढ़ी हुई और दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, जितनी इज्जत मुझे मिली वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, सब झूठी बातें हैं वहाँ कोई, इल्ला माशाल्लाह जो वहाँ पे मुतासिब लोग हैं مسلمان سے نفرت کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، شرارت تو ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن عوامی طور پر، عمومی طور پر داڑھی کی کافر بھی عزت کرتا ہے. میرے نبی، میرے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام، چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے. خدا کی قسم کتنی عزت مجھے وہاں ملی، میں لائن میں لگتا امیگریشن کی، امیگریشن والا آ کر مجھے کہتا آپ یہاں سے آ جائیے. حالانکہ میں اس وقت کوئی زیادہ عمر والا نہیں تھا، بوڑھوں کے لیے وہ الگ رکھتے ہیں، لیکن میں تو بوڑھا نہیں تھا جب میں جوان تھا، الحمدللہ داڑھی تھی. تو ان کو درمیانے لائن میں سے نکال کر وہ لے گئے اور کہا کہ آپ یہاں سے آ جائیے. دو منٹ میں باہر چلا گیا آرام کے ساتھ، نہ میرے کو کسٹم ہوا. پھر ان کو میں بتا رہا تھا کہ میں ایک ویئر ہاؤس سے میں مال خریدتا تھا ان سیمپلنگ کے لیے، تو میں وہاں گیا اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. میری جیب میں ہمیشہ ایک پلاسٹک کا مسلح ہے، ایک پلاسٹک کا پتلا سا ہوتا ہے جس پہ نماز پڑھتے ہیں پاک، اور ایک کمپاس ہوتا ہے جس میں قبلہ بتاتا ہے. وہ جہاں بھی کہیں میں گیا دنیا میں، الحمدللہ دو چیزیں میرے پاس رہتی، اور گھر سے میں وضو کر کے نکلتا اور اپنے ساتھ کچھ کھجورے اور کوئی کھانا جو میں گھر سے لے کے آتا تھا پاکستان سے، وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا. اور جہاں مجھے بھوک لگی، مجھے وہاں کی مساجد کا علم تھا، وہاں مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں پر وہ چیز کھا پی کے اور الحمدللہ کام کر کے کرایا جاتا تھا. تو جب میں مینچسٹر میں ویئر ہاؤس میں گیا مال لینے کے لیے، وہاں عصر کا وقت ہو گیا، تو میں نے وہاں کے مالک سے کہا، کیونکہ اخلاقی طور پر میرا فرض تھا کہ کسی کی پرائیویٹ جگہ پر میں اپنی نماز بھی پڑھنا میرے لیے صحیح نہیں ہے، کیا معلوم اس کو تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، خواہ میرا دین بدنام ہو. میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے یہاں نماز پڑھنی ہے، مجھے تھوڑی دیر یہ کونا خالی ہے تمہارا، تمہاری اجازت ہو تو میں یہاں پر نماز پڑھ لوں، کیونکہ قریب میں مسجد کوئی تھی نہیں. اس نے کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. میں جب ٹھہرا تو وہ گیا، تھوڑی دیر میں دو تین منٹ کے بعد واپس آیا. اس نے کہا کہ آپ میرے دفتر میں آ کے نماز پڑھیں. میں نے، میری وہاں بیوی کام کر رہی تھی، میں نے اس کو بھی وہاں سے ہٹا دیا کیونکہ میں جانتا ہوں مسلمان پردہ کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ رونے کا مقام ہے کہ ہم مسلمان تو بے پردہ ہو رہے ہیں، برقع اتار کے عورت پھینک رہی ہے اور موڈ بننا چاہ رہی ہے، کن لوگوں کی نقل کرنا چاہ رہے ہیں؟ جن لوگوں کی نقل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم ان لوگوں کی نقل میں پردہ چھوڑ رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، اپنی حیا کا جنازہ نکال لیتے ہیں. باپ بھی اپنی بیٹیوں کو بے پردہ پھرانے میں فخر محسوس کر رہا ہے آج کل کہ بھائی یہ بڑے بہت ہی ترقی یافتہ قوموں کی یہ طریقہ ہے، اس لیے آج ہم بھی ننگے پھر رہے ہیں. آپ کیا اپنی بیٹیوں کو آپ نے پردہ ہٹا دیا یہود و نصارا کی نقل میں ہم نے، اور وہ تو ننگے بھی ہو رہے ہیں؟ کیا کل ہم اپنی بیٹیوں ماؤں کو ننگا بھی پھرائیں گے کیا ان کی نقل میں؟ نعوذ باللہ تعالی من ذالک. اللہ تعالی مجتمع ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. میرے دوستوں، غیروں کی نقل کرنا عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالی تو فرما رہے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ کفار اور یہود و نصارا یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ یعلم من خلق، بلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا. یعنی کہ جس میں تم لوگوں کی بھلائی ہے، اللہ سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ اور میرے دوستو، اس نے مجھے دفتر میں بلایا اور اپنی بیوی تک کو وہاں سے ہٹا دیا کہ یہ نماز پڑھے گا. میں نے وہاں نماز پڑھی الحمدللہ بالکل اطمینان کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، یہودی ہونے کے باوجود اس نے داڑھی کا احترام کیا، اسلام کا احترام کیا، دین کا احترام کیا. یہ تو ہم لوگوں کی اپنی کمزوری ہے اور بعض لوگوں کا پروپیگنڈا ہے. جو لوگ داڑھی رکھنا نہیں چاہتے، وہ دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی بے داڑھی کے رہیں. ہماری پٹری شیطانی پٹری پر یہ چلتی رہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں. اسی زمانے میں، جس زمانے میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ داڑھی والوں کو پکڑ پکڑ کے تراشی لیتے ہیں امریکہ میں اور ننگا بھی کر دیتے ہیں. ہمارے سنا ہے کہ ہمارے کوئی بڑے آدمی بھی وہاں اس طرح کیا گیا ان کے ساتھ، ہمیں نہیں معلوم بھائی، یہ خبریں بہت سی جھوٹی ہوتی ہیں. اسی لیے میں سب دوستوں کو کہتا ہوں اور خاص طور سے جوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ سب جوان جتنے بھی ہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے، آپ مجھے آدھا گھنٹہ مزید اور دینا الگ سے تنہائی میں، پھر میں آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس میں ہم لوگ غلطی میں مبتلا ہے. تو غرض یہ کہ میں اسی زمانے میں، اللہ میرا گواہ ہے، میں آپ کو اللہ گواہ بنا کہتا ہوں، میں اسی ہوئے میں نیو یارک گیا، نیو یارک اترا، اور وہاں میری اسی طرح پذیرائی کی گئی کہ امیگریشن والے نے کہا کہ آپ بولا ہو خالی کاؤنٹر ہے، آپ وہاں سے چلے جائیے. جبکہ میرے ساتھ ایک بڑے آدمی جن کا میں نے صبح آپ سے ذکر کیا تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ مجھے ان کے گھر جانا تھا. और मगर उन्होंने कहा कि भाई आप तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, आपको तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी, अभी यहाँ लाइन में लगाएंगे, आपकी तलाशी लेंगे, आपका सामान चेक करेंगे और ये होगा वो होगा, तो भाई आप मेरे साथ नहीं जा सकते, आप ऐसा करना टैक्सी में आ जाना, ये पता है इससे आ जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, जब मैं निकला हूँ तो अल्लाह गवाह है कि उनसे पहले मैं निकला हूँ, क्योंकि ना तो मेरी इमिग्रेशन की उन्होंने, ना मेरा सामान चेक किया उन्होंने, मेरा रुलिया देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ने कहा आप जाइए। तो मेरे दोस्तों ये सब शैतानी ख्यालात हैं, शैतान हमारे दिल में डालता है कि अगर आप गाड़ी रख लेंगे तो यूं होगा, ये हो जाएगा, लोग मुल्ला कहेंगे ये कहाँ जा रहे हो। अरे उनको कहो मैं जन्नत के रास्ते पर चल रहा हूँ, चलता नहीं हूँ मैं कभी अहले जहाँ के साथ, मैं चल रहा हूँ दोस्तों उनके निशान के साथ। अल्लाह और रसूल का रास्ता हमें कहाँ पहुँचाएगा मेरे दोस्तों, जन्नत में पहुँचाएगा। और यहूद और नसारा के तरीकों पर चलने से हम, हमारा ठिकाना क्या होगा भला, उनका ठिकाना क्या है भाई, हमेशा हमेशा की जहन्नम है अगर वो तौबा ना करें। हाँ अगर कोई काफिर 100 साल का काफिर भी तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला से माफी मांग लेता है और अपना तरीका बदल लेता है, अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलता है, मेरे दोस्तों खुदा ताला उससे बेइंतहा खुश होते हैं, 100 साल कुफ्र उसका माफ कर देते हैं, क्योंकि कुफ्र से बड़ा कोई गुनाह नहीं, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं, जिसकी बख्शिश नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स तौबा कर लेता है सच्चे दिल से, ईमान ले आता है, जब कोई किसी गुनाह में मुब्तला है वो माफी मांग लेता है, खुदा ताला उसके 100 साल गुनाह भी माफ कर देते हैं, 100 साल कुफ्र भी माफ फरमा देते हैं। नीचे पाक में आता है कि एक मिसाल बताई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक शख्स ऊंटनी लेकर चला, देखिए जब हुजूर का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सब दुरूद शरीफ पढ़े, एक मरतबा एक मजलिस में कहना तो वाजिब है, अगर नहीं कहेंगे तो गुनाह होगा, और अगर बार बार नाम आता है, बार बार हम दुरूद शरीफ पढ़े तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खुश होंगे। इतनी सी तो मुख्तसर सी बात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इससे 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुना माफ होते हैं और अल्लाह ताला उसके उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। तो मेरे दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स चला अपने ऊंट के ऊपर साजो सामान बांध कर, कहीं दूर उसको जाना है, दरमियान में बड़ा रेगिस्तान पड़ता है, रेगिस्तान समझते ना, सहरा जिसके अंदर पानी, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता, साये का नामो निशान नहीं होता, बस क्रॉस करना होता है उसको, और ऊँट एक ऐसी सवारी है जो पैदल में रेगिस्तान को तय कर सकती है, उसके अलावा इंसान के बस का भी सहरा को पार करना नहीं है। तो वो चला और पूरा पानी और खुराक और उसका बिस्तर और हर जरूरत की चीज उस पर लगी हुई है। अब दरमियान रेगिस्तान में पहुंच गया और पहुंचने के बाद अब उसको ख्याल हुआ कि थोड़ा मैं कमर टिका लूं भाई कहीं, तो एक झाड़ी सी थी उसमें कुछ साया था, उसने कहा चलो मैं यहाँ लेट जाता हूँ, लेट गया। लेटने के बाद कुछ आंख लग गई, अब जो आंख खुली तो देखा कि वो ऊंट गायब है जिसमें उसका सामान, सामान्य जिंदगी है, सामान्य हयात है, तो वो चला गया और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आप सोचे कि खुदा ना खास्ता हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हम ब्याह को ब्याह रेगिस्तान में फंस जाए तो हमारा क्या हाल होगा, क्या न पानी है और न खुराक है और न साजो सामान है, दूर दूर तक न कोई टेलीफोन का दौर है, न सोचे कि SOS करके हम किसी को बुला लें कि भैया हम इमरजेंसी में है, यहाँ मोटरवे पे SOS लगी होती है ना, आप तो माशाल्लाह बहुत फिर चुके हैं इसी जगह पे, तो आपने टेलीफोन किया, गाड़ी खराब हो गई, ब्रेक फेल हो गया, कोई मसला हो गया, आपने SOS पे फोन कर दिया, वो आके आपको ऑटो करके ले गए और आपको भी गाड़ी में बिठा के ले गए, लेकिन वो रेगिस्तान में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अब वो उसको यकीन हो गया कि मेरी मौत यकीनी है, क्योंकि ना पानी ना खुराक ना मेरी सवारी, मौत यकीनी मालूम होने लगी। इंतहाई गमगीन होकर, इंतहाई बहुत ही दिलचस्पता होकर वो वहीं पर आ गया जहाँ झाड़ी थी, वहाँ लेट गया कि भाई चलो मैं अब यहाँ लेट जाता हूँ और मुझको मौत आ जाएगी बस, और मेरी मौत के बाद कुछ गिर आएंगे, मेरी लाश को नोच कर काटेंगे। अब वो लेटा तो फिर उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर में जो आंख खुली देखा कि वो ऊँट तो फिर वापस वहीं मौजूद, सामान भी मौजूद है और खुराक भी मौजूद है, ऊँट भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि अकल उलट गई, बाज़ोकात खुशी के मारे अकल उलट जाती है इंसान की, तो उसके मुंह से क्या निकला, ऐ खुदा तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। इतना खुश हो गया कि उसके मुंह से निकला कि तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, खुशी के मारे अकल उलट गई, कहना चाहिए था कि तू मेरा खुदा मैं तेरा बंदा तूने मेहरबानी की, लेकिन अकल खुशी में उलट गई कि तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं کہ جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی اپنے سامان کی واپسی کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کر لینے سے، بندے کا رجوع کر لینے سے کہ اللہ اب میں آپ کے اور آپ کے رسول کی اطاعت کروں گا، سارا جہاں ناراض ہو پڑوا نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا چاہیے، پھر دوستوں میں اپنا انجام تو سوچیں کہ آخر ہم نے مرنا ہے یا نہیں۔ ہر شخص کہے گا ہاں بھائی مرنا ہے، پھر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہر شخص کہے گا کہ ہاں بھائی دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر ہر شخص کا یہ یقین اور اعتقاد ہے کہ ہمیں حساب کتاب بھی دینا ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہیں ہے کسی کا کہ ہمیں حساب کتاب نہیں دینا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کریں گے، اٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب لیں گے کہ بتاؤ جوانی کہاں خرچ کی، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ صحت کی کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کافروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ کافر قیامت کے دن ساری دنیا کی سونا اور چاندی بھی لا کے قدموں میں ہمارے ڈال دیں کہ آپ یہ لے لیجئے اور ہمیں دوزخ سے بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں ان سے دوزخ سے نہیں بچائیں گے، کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، تیاری کے لیے۔ کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات، اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں پر اثر ڈال دے اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کھول لے کہ یہود و نصارہ کی نقل میں دوستو پریشانی، مصیبت اور عذاب لازمی ہے۔ آج ہم دریا پہ گئے، جیسے جیسے ہم دریا کی طرف جا رہے تھے، یہاں گرمی تھی، جیسے جیسے ٹھنڈک کی طرف جا رہے تھے دل کو ایک خوشی ہو رہی تھی، دریا کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ تو میرے دوستوں، میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو جنت کی ٹھنڈک یہیں دنیا میں پہنچنی شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی دریا کی طرف سفر کرتا ہے، دریا کی جیسے جیسے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کی ٹھنڈک اس کو آتی ہے، اس سے اس کو راحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں پانی تک پہنچنے والا ہوں۔ اسی طرح نیک اعمال کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے، جنت کی خوشی اور ٹھنڈک اس کو راحت پہنچنے شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے نیک اعمال کرتا ہے اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دن رات رہتا ہوں جنت میں، گویا میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ جو شخص ہم سے ڈر کے رہے گا، ہماری نافرمانی سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص ہم سے ڈر کے رہے گا، ہم اس کو مشکلات سے نجات دیں گے۔ آئے دن پریشانی، ابھی کاروبار میں نقصان، ابھی فلاں پریشانی، ابھی اس کا انتقال، ابھی وہ بیمار، ابھی وہ اس کو کینسر ہو گیا، یہ سب پریشانیاں مصیبتیں لگی ہوئی تو سب کے ساتھ ہیں، لیکن بھائی اگر مصیبت آ بھی گئی نا تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو امن سے رکھتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ پریشانی ان کے ارد گرد تو ہوتی ہے لیکن ان کے دل کو سکون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو شخص تقویٰ سے رہے گا یعنی گناہوں سے بچے گا، ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، اور ویجعل له مخرجا، اس کو مشکلات سے ہم نجات دیں گے۔ ویجعل له من امره یسرا، جو شخص تقویٰ سے رہے گا ہم اس کے کاموں میں آسانی کریں گے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، جس کو اللہ ہو گیا اس پہ کیا کرتے ہو بھائی؟ تھوڑی دیر ہماری بات کو سنو نا، اور سے ہے نا، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اس بات کو اہمیت کے ساتھ سنو، یہ سنجیدگی سے یہ مضمون لو، ٹیک اٹ سیریس۔ اگر سیریس نہیں لیا تو کل کو رونا پڑے گا، اور کل کو رونا کام نہیں آئے گا ہمارے، کل ہم خون کے آنسو بھی روئیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ کل کوئی کچھ کہہ رہا تھا ہم سے، کاش ہم اس کی بات سن لیتے۔ کافر بھی یہی کہتے ہیں، وہ جب اللہ کے حضور جائیں گے تو وہ جو نچلے والے درجے کے کافر ہیں، جو سردار تھے کفر والے، کفر کے سردار جنہوں نے اپنی قوم کو بھی اسلام سے روکا، دین سے روکا، تو یہ وہ لوگ اللہ سے شکایت کریں گے کہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں، انہوں نے ہمیں کفر پہ ڈالا، آپ ان کو پکڑیے۔ اللہ فرمائیں گے، میرے سامنے جھگڑا مت کرو، تم کو انہوں نے پکڑ کے نہیں کہا، بس تلقین دی تھی کہ تم یہ اسلام نہ لاؤ، تم اسلام لا سکتے تھے۔ کہتے کہ اتنے صحابہ جو ایمان لیا ہے اسی دور میں ایمان لائے تھے، انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، پھر انہوں نے کیسے دین قبول کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان دونوں طبقوں کو جہنم میں جا کے ڈال دو. آج ہم اگر دین پر نہیں چلے میرے دوستوں, کل ہمارے خون کے آنسو بھی ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرے دوستوں ایک طریقہ دے دیا ہے کہ اس طریقے پر اگر تم چلو گے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی امن سے, عافیت سے, سکون سے, روزی کی برکتوں سے نوازیں گے, اور آخرت میں بھی تمہیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے. تو کیا طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں کرنا چاہیے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص امریکہ چلا گیا اور وہاں رانگ سائڈ ڈرائیو کر رہا ہے تو کیا پولیس نہیں پکڑے گی اس کو؟ اور پولیس نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ رانگ سائڈ ڈرائیونگ کر رہے تھے, آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, یہاں جتنی ٹریفک کی قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں ہم, وہاں کیسے سے کیسا جاہل ڈرائیور ہوگا, لیکن وہاں ایک کے جی بھی ریڈ لائن سے آگے نہیں بڑھاتا. کیوں خان صاحب, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ریڈ لائٹ پہ ایک انچ آگے اس کو جہاں اسٹاپ کرنی ہے گاڑی, ایک انچ آگے بڑھائی, کیمرے نے فوراً نوٹ کر لیا, اور پولیس چلان آپ کو گھر پہ پہنچ جائے گا. ضروری نہیں کہ پولیس آیا ہو. اب یہ جدید دور ہو گیا, آپ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی, کیمرے نے پکڑ لیا اس کو, اور آپ کا چلان تھانے سے آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا کہ آپ کو اتنے ہزار ریال یا اتنے ہزار درہم یا اتنے ہزار دینار آپ پر یہ جرمانہ ہو گیا. تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے, بعض اوقات پولیس بھی آ جاتی ہے. اب پولیس آ گئی, اس نے کہا کہ آپ نے یہ رانگ سائڈ گاڑی چلائی ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا, سوری مجھے معلوم نہیں تھا, میں آئندہ خیال رکھوں گا. کہہ کر ٹھیک ہے, آئندہ تو آپ خیال رکھیے گا, لیکن یہ جرمانہ ہے اور سیدھے سیدھے آپ جیل چلے چلیے. ہاں وہی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. وہ کہے گا آپ نے معلوم کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آج دنیا میں دین کو سیکھ لو, عمل کر لو, یہ موقع ہے, مہلت ہے. ہمارے بال اب سفید ہو رہے ہیں سر کے, اور یہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب بال سفید ہو جائیں سمجھو کھیتی کٹنے کا وقت آ گیا ہے. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. ہم تو جا کر قبرستان میں اپنے مردوں کو دبنا کے اس وقت بھی ہم دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. یا زیادہ سے زیادہ جس مرنے والا ہے اس سے تعریف کرتے ہیں, بھائی بہت افسوس ہوا اور آپ کو جو ہے وہ بڑا دکھ ہوا ہوگا, اللہ آپ کو صبر دے دے. لیکن ہمیں یہ پیچھے کی خبر نہیں کہ اب یہ جو نیچے چلا گیا ہے زمین میں, اب اس کے ساتھ کیا حالات, اب تو اس کی زندگی شروع ہوئی ہے. اگر یہ نیک اعمال کر کے گیا تھا تو میرے دوست کو اس کا حیثیت ہے, کیونکہ نیک آدمی کے لیے قبر وسیع ہو جاتی ہے, حدیث میں آتا ہے, اور اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے, جنت کی کھڑکی اس میں کھول لی جاتی ہے, جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی ہیں, خدا تعالیٰ اس کو جنت کے مناظر دکھلاتے ہیں, اور پھر خدا تعالیٰ بعض روحوں کو جنت کی سیر بھی کرا دیتے ہیں, وہاں کے میوے بھی کھلا دیتے ہیں. اور خدا نخواستہ جو برا آدمی دفنایا جاتا ہے, گناہ گار اور بے نمازی, اس کے لیے تو بڑی مصیبت ہے بھائی, کہ پھر قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے, یہاں تک کہ مردے کی پتلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. یہ بھائی کوئی قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا دنیا کائنات میں کوئی نہیں گزرا کہ کافر بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے. میرے دوستو یہ آج موقع ہے, کل کو نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی, آج ہم نے پہنچا دیا. اور طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ یقیناً تاکیداً کہ ہم نے تم اپنے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے حسین ترین نمونہ رکھا ہے, حسین ترین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اللہ کو اتنی محبوب ہیں کہ جس جو ادا ان کی اختیار کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے, ہے نا؟ نفس قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جتنا ہم سنت طریقے پر چلیں گے میرے دوستو, اسی قدر اللہ کے یہاں قیمتی ہو جائیں گے. بے شک دنیا کی نظر میں لوگ حقیق کہیں گے کہ یہ تو ملا صاحب جا رہے ہیں, یہ تو روٹیاں توڑنے والے ہیں, یہ تو یوں ہیں, مگر خدا کی قسم جب قیامت کے دن دیکھو گے انہی ملاؤں کی, جب باعزت ان کو تشریف آئی یا یہ تشریف لائی, انہی ملاؤں کو وہاں عزت سے پکارا جائے گا. جو داڑھی منڈے ہوں گے, نہ جھگو نصارہ کی شکل میں ہوں گے, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پورا پورا سراپا اوپر سے نیچے تک ملے گی, اور سب دوستوں کو سنت کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو انہی کی عزت ہوگی اور انہی کی لالا ہوگی, انہی کو عزت سے پکارا جائے گا. اور جو بےچارے سنت سے دور ہوگا, جن کا سراپا, جن کا طریقہ, تو پھر تو بڑی پریشانی میں ہوں گے میرے دوستو. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حق نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے ہیں,
برس ہر برس روئے ہیں، نمازوں میں روئے ہیں، اللہ سے ہماری بخشش کے لیے روتے رہے، رات کو کھڑے ہو کر روتے تھے آپ اور آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. قیامت کے دن آتا ہے کہ ہر نبی کہے گا یا رب جی نفسی نفسی، اللہ مجھے بخش دیجیے میرے نفس کو، میرا کیا حال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں سے اتنی محبت ہے، قیامت تک کے آنے والی اپنی امت سے اتنی محبت ہے کہ آپ قیامت کے دن بھی یہ فرما رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ ہم کا ان کے حق نہیں ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے ہمارے لیے قربانی بھی کی کہ اللہ اس کا ثواب میری کوئی امت کو پہنچا دیجیے. آپ نے کیسے کیسے لوگوں کی اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے کہ آپ کے لائے و دین کی ہم پوری پوری استعمال کریں؟ تو میرے دوستو یہ تو بیان اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی ڈال دے اور ہم سب کے دل میں ڈال دے، اور شریعت و سنت کی پوری پابندی مستمر ہم سب کو، میری اولاد کو اور ہم لوگوں کو، ہماری اولادوں کو نصیب فرما دے کہ جلدی جلدی ہم جو ہے نا میرے دوستو اب فیصلہ کر لیں. اب زیادہ مہلت نہیں ہے کہ اب ہم نے ہر لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے. زیادہ مشکل بات نہیں ہے، یہی بات ہے کہ بھائی اگر ہم نیک صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ ہماری ہمت بھی بنے گی اور ہمارے اندر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور خدا تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائیں گے دین پر چلنے میں. اب مختصرا میں اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ زمانے کے اندر بڑے بڑے چار گناہ ہیں جو میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چار گناہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ اللہ کا ولی ہو جائے گا وہ. اور میرے دوستو اللہ کا ولی بننا فرض عین ہے، یہ نہیں سمجھے کہ بھائی بس نماز روزہ کرنا کافی ہے، یہ ملاؤں سے ذرا دوری رہو تو بہتر ہے نا، بھاگ جاتے ہیں. لیکن میرے دوستوں وہاں ملاؤں ہی کی قدر ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں پہلے میرے بندوں میں داخل ہو، یعنی اللہ والوں میں داخل ہو، پھر میرے پاس. اب کلی کی عبادی بد کلی جنتی، میرے نیک بندوں میں پہلے شامل ہو پھر تم جنت میں جا سکتے ہو. وہاں بھی ملاؤں سے جان نہیں چھوٹے گی، جنازہ پڑھواتے ہیں مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں، نکاح پڑھواتے ہیں مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں اذان کو مستقی آدمی دے دے، داڑھی والا دے دے، وہاں تو داڑھی کی تلاش ہوتی ہے. لیکن میرے دوستو ہم اپنے معاملے میں کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ اور رسول کی نظر میں ہم کیسے ہیں. میرے دوستو قیمتی وہی ہے، مخلوق واہ واہ کرے، ساری مخلوق واہ واہ کرے، لیکن ہم قیمتی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مخلوق اللہ کی غلام، ہم بھی اللہ کی غلام. میرے شہر فرماتے تھے غلام پلس ایک لاکھ غلام، وہ غلام ہی رہے گا، مالک تو نہیں بنے گا. اور جو خالق کی رضا پہ چلتا ہے میرے دوستو، اللہ کے یہاں جس کی قیمت ہو جاتی ہے ساری مخلوق اس کی عزت کرنے پہ بھی مجبور ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، قیمت اس کی وہاں بڑھ جاتی ہے. میرے دوستو قیمت وہی ہے جو اللہ کی نظر میں قیمت ہو. مخلوق تو کل آج ہے کل نہیں رہے گی، آج واہ واہ کرنے والے کل واہ واہ کرنے والے نہیں ہوں گے. بڑی آپ بڑے اسمارٹ لگے ہیں، بڑی آپ نے ٹائٹ جینس پہنی ہے، بڑی پھٹی ہوئی آپ نے جینس پہنی ہوئی ہے، اور بڑے آپ ماڈ لگ رہے ہیں، بڑے آپ ایڈوانس ہیں. میرے دوستو یہ ایڈوانسمنٹ جہنم کی طرف ہے، جنت کی طرف نہیں ہے. ہم اپنا انجام دیکھیں کہ کس راستے میں فائدہ ہے. دنیا کے ہر کام میں ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا، تو دین کے کام میں بھی ہم اپنا فائدہ دیکھیں. زندگی گزاریں تو اللہ اور رسول کے طریقے پر گزاریں. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو سب تینوں طرف سے ایک فٹ کی داڑھی رکھے مردوں کے لیے اور یہ مونچھوں کو بالکل صاف کر لینا سب سے افضل رہ جائے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی شکل بنانے میں آج مسلمان کو شرم ہے، کیا بات ہے پتہ نہیں، محبت نہیں ہے. ایک بزرگ بہت ہی دکھ اور درد سے غم سے فرما رہے تھے کہ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، میری داڑھی پہ تم ہنس رہے ہو، میرے لمبے کرتے پہ تم ہنس رہے ہو، میری ٹوپی پہننے میں تم ہنس رہے ہو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ نہ بنا دے، ابھی تمہارے دل میں محبت نہیں ہے. اگر اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو تم بھی میرے ہی جیسے ہو جاؤ گے، محبت آنے تو دو، تمہیں ابھی اللہ کی محبت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. زبان پر تو دعوے ہیں عشق رسول کے، لیکن عمل ہمارا عشق رسول کے خلاف ہے میرے دوستو. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہمت کر کے تینوں طرف سے ایک مونچھی داڑھی رکھ لیں اور یہ مونچھوں کو بالکل صاف کر لیں اور سر پر انگریزی بال نہ رکھیں. یہود و نصارہ کی طرح آپ تو وہاں کراتے ہیں، یہاں سے گنجا کرا دیتے ہیں، اوپر بال کرا دیتے ہیں، کبھی یہاں سے گنجا کبھی یہاں سے بال، بندر بدمانسوں جیسے وہ یہود و نصارہ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ہمارے سر پہ انگریزی بال ہیں، کس کی نقل میں ہم انگریزی بال رکھتے ہیں میرے دوستو؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو آدمی جس کی نقل کرتا ہے ضرور اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. یہود و نصارہ کی ہم نقل کر رہے ہیں، ہم زبان سے لاکھ کہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کی نقل علامت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں یہود و نصارہ کی محبت ہے. جب ہی ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی میرے دوستو تو ہم سنت پر چلتے, ہم اپنا حلیہ سنت کے مطابق بناتے, سر پر انگریزی بال نہ رکھتے, داڑھی نہ منڈاتے, کپڑا ہم کھول کے رکھتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ اب تمام ظاہری کام یہ ہیں. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ دوسرا کام یہ کر لے کہ کپڑے ہمیشہ کھلے رکھے, جب چل رہے ہو جب کھڑے ہو دو حالتوں میں, کپڑا ڈھانکنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مردوں کا حکم ہے کہ جو شخص اوپر سے آنے والے لباس سے کپڑا ڈھانکے گا جہنم میں چڑھے گا اس کا کپڑا, جتنا حصہ کپڑے کا اوپر ڈھکے گا اوپر سے آنے لباس سے جہنم میں چلے گا. تو کپڑا جہنم میں چلے گا تو ہم کہاں ہوں گے بھائی, خدا نخواستہ ہم بھی جہنم ہوں گے. اس لیے اس دو کاموں سے بچ لیں. تیسری چیز نگاہوں کی حفاظت کر لیں. یہ اصل مضمون یہ ہے کہ ہم نامحرم کو نہ دیکھیں. اب تو نامحرم بڑی دور چلا گیا, اب تو یہ موبائل جو رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس, ہمارے بچہ بچہ راتوں کو چھپ کے بچے رضائی کے اندر رضائی کے اندر ماں باپ سو گئے. اور میں نے ابھی مجھے کسی نے شکایت کی کہ بھائی ہمارے ہمارے بچے نے سو رہے تھے, ہم فنگر پرنٹ سے وہ کھلتا ہے موبائل تاکہ بھائی بچے اس کا غلط استعمال نہ کریں, سوتے سوتے میں ماں کا فنگر پرنٹ اس پہ لگا کے چپکے سے موبائل لے گئے. اب اما کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے, ابا کو پتا بھی نہیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. اب میں باقی جو خاص باتیں ہیں نا وہ ان جوانوں سے کروں گا, وہ سب کے سامنے کہنے کی نہیں ہے کہ ان موبائلوں سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور یہ یہود و نصارہ ہی کا سارا وہ ہے جو ہم لوگ یہود و نصارہ کو برا نہ کہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو برا کہیں کہ ہم کیوں ان کی چیزیں دیکھتے ہیں, ہم کیوں ان کی نقل کرتے ہیں. کیا اللہ رسول کا ایسا راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا حدیث ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا اللہ والے ہمارے پاس نہیں ہے دین سکھانے کے لیے؟ پھر ہم کیوں ان کی نقل کرتے ہیں؟ قصور ہمارا ہے, یہود و نصارہ کا نہیں. دشمن تو دشمن ہی کرے گا, دشمن تو سازش ہی کرے گا, دشمن تو نقصان ہی پہنچائے گا. ہم کیوں اس کے جال میں پھنستے ہیں؟ ہم کیوں ان کی طرف جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے تعلق توڑ لیا ہے, بزرگوں سے تعلق توڑ لیا ہے, دین سے ہم دور ہو گئے ہیں. اس لیے ہم یہود و نصارہ کی نقل میں اور جو ہے وہ اپنی اچھائی سمجھتے ہیں, کامیابی سمجھتے ہیں, حالانکہ بالکل 100% ناکامی ہے ان کے ہر طریق کو اپنانے میں. میں نے آپ کو بتا دیا جتنے معاشرت کے اصول ہیں جو سوسائٹی کے اور ایٹیکیٹس ہیں وہ سارے انہوں نے اسلام سے سیکھے ہیں. آپ ہسٹری دیکھ لیجئے, اگر میری بات غلط ہو میرا سر حاضر ہے, آپ جوتے مار دینا. یہ مسلمانوں یہ مسلمان جب انویٹ کر کے اسپین میں اور یورپ میں پہنچے ہیں, انہوں نے وہاں صفائی کے بیت الخلا اور واش روم وغیرہ صفائی ان کو دکھائی ہے, ورنہ نہ تو آج بھی یہ استنجا کرنا نہیں جانتے. میں لندن جاتا تھا تو میرا ایک عرب دوست تھا, اس نے کہا کہ بھائی تم سفر کرتے ہو جب گھر آتے ہو ہاتھ دھو لیا کرو اچھی طرح سے. میں نے کہا بھائی اس میں کیا بات ہے, گورے چٹے لوگ ہیں صاف ستھرے ہیں, ان میں کیا خرابی ہے بھائی؟ کہا کہ بھائی تم نہیں جانتے یہ چٹے گورے چٹے تو ہیں, چمڑی گوری ہے, چمڑی گوری ہونے کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ پاک صاف رہتے ہیں. ہر وقت حالت جنابت میں رہتے ہیں, نہ تو غسل کرتے ہیں. اور میرے آنکھوں کے سامنے ریسٹورینٹ کے اندر ایک گورا کھانا کھا کر واش روم گیا ٹوائلٹ اور واپس بغیر ہاتھ دھوئے میرے سامنے آ کے پھر کھانا کھانا شروع کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی پاکی تو جانتے نہیں, استنجا نہیں کرتے, وہاں ٹوائلٹ پیپر ہوتے اس سے وہ استنجا کرتے ہیں, چاہے پکانا ہاتھ میں لگ جائے کچھ بھی ہو جائے, ان کے لیے ناپاکی کوئی چیز ہی نہیں, انہیں ہاتھوں سے وہ کھانا کھاتے ہیں. یہ جانورانہ زندگی کے ہم ان کی طرف ہم جا رہے ہیں میرے دوستو, ذرا آپ فکر کر لیں. اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے میرے دوستو کہ اپنی اولاد کی فکر کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا, خود بھی نہیں چلے یا خود بھی خود چل بھی لیے ہم دین پر, لیکن اولاد کی اگر ہم نے فکر نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری گردن پکڑے گا. ہماری بیویاں ہیں, ہماری محکوم ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں, ان کو دین سکھانا ہمارے ذمے ہے. اگر ہم نے اپنی بیوی کو دین نہیں سکھایا اور کل کو وہ ہماری گردن پکڑوا لے گی کہ اللہ انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا. یہ آرام سے رہنے کی بات نہیں ہے میرے دوستوں, بڑی فکر کی بات ہے, نیندیں اڑا دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہمیں نیند عطا فرمائے, لیکن اگر ایک جھلک ہم میرے دوستوں قیامت کے دن کی ہم دیکھ لیں کہ کس قدر پریشانی کا وہ دن ہے, پھر خدا نخواستہ دوزخ کی جھلک دیکھ لیں تو ہماری ہمیشہ کی نیندیں اڑ جائیں گی. یہ تو خدا تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور جنت کو چھپا کر رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس شخص پر کہ جو جنت کی نعمتوں سے غافل ہے اور سوتا رہتا ہے جبکہ اس کی طرف اس کو دوڑنا چاہیے, وہ سوتا رہتا ہے. اور مجھے حیرت اور افسوس ہے اس شخص کے اوپر کہ جو دوزخ کی تکالیف کو جانتا ہے اور لیکن وہ سوتا رہتا ہے, اس سے بھاگتا نہیں ہے جس طرح بھاگنا چاہیے. تو میرے دوست آج ہم سب کا کم و بیش یہی حال ہے، لیکن بھائی فکر کرنے سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا، تعلق کریں اللہ والوں سے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ جمپ لگا کے اوپر پہنچ جائیں، آپ تعلق کریں اللہ والوں سے، ان کی صحبت میں رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ ایک مثال دے کے بس میں انشاءاللہ بیان ختم کرتا ہوں کہ میرے شیخ کے شیخ حضرت مولانا شاہ راوت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رشوت لی 10,000 روپے، اور وہ 10,000 روپے لے کے پلاننگ، یہ پرانی بات ہے، آج تو 10,000 کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے، سمجھ لیجیے 1,00,000 روپے رشوت لی تھی اس نے، اب پلاننگ کرتا جا رہا ہے کہ بیوی کے لیے فلاں چیز لینی ہے، ایک چوڑی لے لوں گا، ایک ساڑی لے لوں گا، بچے کے لیے یہ لے لوں گا۔ اچانک راستے میں اس کا دوست آتا ہے، کہتے ٹھہرو ٹھہرو، کیا بات ہے؟ کہا بھائی تم نے جو نوٹ لیے ہیں اس پر نشان لگا ہوا ہے رشوت کا، جس نے تمہیں نوٹ دیے ہیں اس نے تمہیں پھنسوانے کے لیے نشان لگا رکھا ہے، پولیس تمہارے پیچھے ہے اور پکڑ لے گی تم کو۔ اب اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، ایک گٹر کا ڈھکنا کوئی چور لے گیا تھا، تو چور کو بھی دعائیں دی کہ تیرا اللہ بھلا کرے، تو نے میرا کام آسان کر دیا، جلدی سے گٹر میں 1,00,000 روپے ڈال دی اور ہاتھ جھاڑ کے اطمینان سے جانے لگا۔ آپ پولیس آ گئی، چھاپا مارا کہ آپ کے پاس رشوت کے نوٹ ہے؟ کہتے ہیں بھائی آپ تلاشی لے لیں، میرے پاس کوئی رشوت کے نوٹ نہیں ہے۔ تو پولیس تلاشی لیتی ہے، پھر معافی مانگتی ہے کہ بھائی ہمیں غلط اطلاع ملی تھی، معاف کیجیے گا، آپ کو ہم نے زحمت دی۔ میرے شہر فرماتے تھے کہ بتائیے کہ وہ شخص نوٹ پھینک کر خوش ہوا یا ناراض ہوا؟ اس نے نوٹ پھینک کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ اسی طرح میرے دوستوں، اللہ والوں کی صحبت میں ہم جائیں گے تو گناہ چھوڑ کر ہمیں خوشی ہوگی، اور ہمیں اپنی پچھلی زندگی پر افسوس ہوگا کہ کاش ہم پہلے ہی کسی اللہ والے سے تعلق کر لیتے تو ہماری دنیا بھی آرام سے گزرتی، آخرت میں بھی۔ غرض یہ میرے دوستو، واقعی بات یہ ہے کہ نگاہوں کی ہم حفاظت کریں، نہ تو نامحرم کو دیکھیں، کیونکہ رشتہ دار بھی نامحرم ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد، ان کے ساتھ مکس رہ کر رہنا یہ شرعاً یہ بالکل خلاف ہے، شریعت بات ہے، اور گناہ، بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے، انہوں نے ہی ان سے اس پردے کا حکم دیا ہے، اور گھر میں اگر نامحرم ہے تو ان کا طریقہ ہم پوچھ لیا جائے، ہم بتا لیں گے گھر میں نامحرم رہ سکتے ہیں، کس طرح رہے ان کا طریقہ ہے، وہ سیکھ لیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو گیا۔ تو میرے دوستو، نامحرموں سے بھی خالو سے اور پھپا سے پردہ ہے، چچی اور ممانی سے پردہ ہے، دیور اور جیٹھ سے سخت پردہ ہے، سخت، اور پھپا سے پردہ ہے، اور سالی اور بھابھی سے سخت پردہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کیا بتاؤں، میں مجھے شرم آ رہی ہے، خواتین بھی جان سن رہی، میں کیسے زبان سے اس کی بات لاؤں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اتنے شرمناک واقعے ہو رہے ہیں جو پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ میں زبان پر وہ شرمناک واقعہ لا نہیں سکتا۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پر چلنا نصیب فرمائے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ بھائی یہ موبائل نہیں جان چھوڑ رہے، بچہ اس کی گندگی میں مبتلا ہے، اب تو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر بچہ کھلے عام یہ لے کے پھر رہا ہے اور اس میں گندگیاں دیکھ رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کو کوئی شرم بھی نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ میں ان جوانوں کو بعد میں بتا دوں گا، ان کو معلوم بھی ہے لیکن میں نصیحت ان کو بتا دوں گا کہ یہ ابھی تو بہت ایش معلوم ہو رہا ہے، لیکن جب اس کا انجام آئے گا تو انتہائی خطرناک انجام ہوگا، یہاں تک کہ بعض لوگ خودکشیاں تک کرنے کو تیار ہو گئے، بعض لوگوں نے خودکشی تک کر لی، جن لوگوں نے ان چیزوں سے حفاظت نہیں کی ان کو خودکشی کرنی پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو کچھ میں نے عرض کیا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب دوستوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ بری صحبت سے بچائے، بری صحبت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، نیک صحبت میں جائیں گے انشاءاللہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور دل کی بھی ہم حفاظت کریں کہ دل میں گندے خیالات لائیں نہیں، اگر آ جائیں تو کوئی گناہ نہیں، ان کو لائیں نہیں اور ان میں مشغول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے دوستوں جیسے عرض کیا تھا کہ سنت طریقہ اپنائیں، ہر کام کے اندر سنت طریقہ معلوم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس عمل میں کیا تھا، کھائیں بھی، پیئیں بھی، ہنسے بھی، وہ دین میں ہر جائز کام کی اجازت ہے، آپ ہنسے بھی، دین میں ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ بھائی سنت طریقہ ہو ہمارا ہر کام کے اندر، کھانا کھائیں سنت طریقے سے، دسترخوان بچھا کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اور کھانے کے بعد اس کی کھانے کی دعا پڑھیں، پڑھ کر شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا اٹھیں۔ اسی طرح ہر عمل، ہماری نماز بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا گفتگو بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رویے بھی سنت کے مطابق ہو میرے دوستوں، تو ہماری دنیا میں زندگی قیمتی ہو جائے گی، آخرت بھی ہم قیمتی ہو جائیں گے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ عرض کر دیا اللہ مجھے بھی اور میری اس اولاد کو بھی، اور آپ سب کو، آپ کی اولادوں کو، سب مسلمانوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔
چلو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تیرا عمل کی توفیق. کچھ فائدہ ہوا نہیں بات سے آپ لوگوں کا, اللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. دادا نے ان کو گواہ بنا کے آج پکا ارادہ کر لیا کہ آپ نے آخر سانس تک ہاں ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. ہم نے ان کو آنے سے پہلے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے سب دوستوں کو کہیں کہ میرے ساتھ یہاں تین دن لگائیں, تین دن, مگر کسی کوئی جواب نہیں آیا. اور میں یہاں تقریباً 100,000 روپے خرچ کر کے آیا ہوں اور میں چاہتا تھا کتنی باتیں, مگر دیکھیں ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں, شاعر ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ مصروفیت کارے جہاں اف میری توبہ, مصروفیت کارے جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی, کچھ مشکل اٹھانی پڑے گی, کچھ قربانی دینی پڑے گی دین حاصل کرنا, تب دین ملتا ہے. صحابہ نے کیسی قربانی کیے, رسول نے کیسی ہمارے قربانی دیے, قربانی دیں گے تو انشاءاللہ دنیا اس کام کو تھوڑا سا پیچھے کریں. یہ نہیں کہتا کہ بیوی بیمار ہے تو اس کو چھوڑ کے آ جائیں, جاؤ پاڑ جائیں, یہ نہیں ہے, یہ ہمارا دین نہیں ہے. نہیں جب دیکھو مجبوری ہو نا کہ بھائی اگر اس وقت بیوی کی دوا نہ لائیں گے تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی, یہ اس کو کہتے ہیں مجبوری, اس کو پیچھے نہیں کرنے کا حکم, اس پر بیوی کو دیکھنا ہے, ماں باپ کو دوا کی ضرورت ہے. پتا نہیں پھر ملاقات کروں گا, ہم تو کل بھی ہیں اور ہفتے کی شام کو ہم چلے جائیں گے. یہ خان دادا نے ہمارے سب دوستوں کے سامنے انہوں نے پکا ارادہ کر لیا داڑھی بڑھانے کا. آگے بات اب تو میرا دردناک لکھا ہو اور ایک آدمی ہے اللہ کی محبت میں تیار ہو جائے تو خدا کی قسم میں 10,00,000 کچھ بھی نہیں. اللہ مجھے دے تو ایک بہت دل خوش ہو گیا ماشاء اللہ تعالیٰ. ایک مٹھی رکھیے گا دیکھیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی, کسی سے نہیں کریے اللہ سے کریے. اور دیکھیں تھوڑی کے نیچے ہم یہاں سے نہیں پکڑنی, ہم سے ڈور کٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا گاڑی کس کے لیے رکھی ہے اللہ. یہ ہمارا ایک دوست ہمیں دیکھ رہا ہے اس وقت پیچھے سے, وہ محبت تو بہت کرتا ہے لیکن وہ ظالم قابو نہیں آتا, جیسے مچھلی چکنی ہوتی ہے نا ایسے ایک ہے یہاں پہ اور موچھوں کو ہلکا کر لیں. لیکن اگر موچھ رکھی ہے اجازت ہے اس کی, یہ جو کنارا ہے نا یہ کسی ایک لمحے کو بھی رکھنے نہ لیجیے, چاہے گھر میں مشین رکھ لیجیے, چاہے نائی کے پاس چل جائے, نائی کے پاس جانے میں دیر ہو جاتی ہے, گھر میں مشین لگائیے نا یہ صاف. ہاں ان کی بھی آ رہی نیچے دیکھیں, یہ نیچے آ رہی ہے. اگر یہ کر دیں اگر یہ کر دیں تو ان کو ایک اور
فائدہ ہے.
میں نے کہا